السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام مرحومین کے لیے مومنین و مومنات جو اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، جناب مولانا عاطف صاحب کے والد معظم کے لیے، و بالخصوص شہداء تشیع و شہداء اسلام، خاص کر شہداء سانحہ کوئٹہ و سانحہ کراچی و ہنگو، ان کی ارواح کے ایصال ثواب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. درود پڑھیے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فوق کل ذی بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ عز وجل، فإذا قتل فی سبیل اللہ فلیس فوقہ بر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے. تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. مجلس تعظیم و تکریم شہداء سانحات کوئٹہ و کراچی و ہنگو و دیگر شہداء اسلام و شہداء تشیع، جنہوں نے سرزمین پاکستان پر راہ الہی میں، راہ کربلا میں و محبت اہل بیت میں شہادت پائی ہے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما. بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ان شہداء کے سوگوار خاندانوں کو صبر و استقامت عطا فرما، اور ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما. قابل تحسین ہیں آپ مومنین کرام و بانیان مجلس و شرکاء مجلس و علماء کرام کا یہ اقدام و عمل کہ تعظیم شہداء و تکریم شہداء کے لیے آپ نے یہ باشکوہ مجلس و محفل منعقد کی ہے. خداوند تبارک و تعالی آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ، اور پروردگار ہم سب کو شہداء کے اس راہ کو زندہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. بہت ہی اہم و مستحسن اقدام ہے یاد شہداء کو زندہ رکھنا. امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمانا ہے کہ اگر چاہتے ہو تم خود زندہ رہو، تم شہداء کو زندہ رکھو، شہداء تمہیں زندہ رکھیں گے. اور یہ جملہ، اس کی حقانیت 1400 سالہ تاریخ بتاتی ہے اور گواہ ہے اس بات پر کہ آج اگر ہم زندہ ہیں تو شہداء کربلا کے طفیل زندہ ہیں. ہمارا فریضہ ان عظیم الشان شہداء کی یاد کو زندہ رکھنا ہے، اور شہداء کا کام اس ملت و مکتب کو زندہ رکھنا ہے. شہداء سرمایہ ہیں دین خدا کا اور امت اسلامیہ کا سرمایہ ہے. جب شہید زندہ ہوتا ہے اپنے گھر کا، گھرانے کا اور ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن جب راہ خدا میں جان دے دیتا ہے تو وہ خدا کی راہ کا سرمایہ بن جاتا ہے. وہ شمع راہ خدا بن جاتا ہے در حقیقت، اور وہ ملت کا سرمایہ بن جاتا ہے، اور وہ ملت جو اپنے سرمایے کو بچا سکے وہ محفوظ رکھے، خداوند تبارک و تعالیٰ اس ملت کو عزت و سرخروئی عطا کرتا ہے۔ پاکستان عرصہ دراز سے، تقریباً 3 دہائیوں سے، 25-30 سال سے اس ظلم و ستم کا شکار ہے، تشیع پاکستان بالخصوص۔ پورا پاکستان مقتل بنا دیا گیا ہے تشیع کے لیے، کہ البتہ فقط تشیع ہی نہیں، غیر شیعہ بھی اس ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے ہیں اور شکار ہو رہے ہیں۔ اہل سنت کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، حکومتی کارندوں کو بھی، اور دیگر طبقات بھی اس ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں۔ لیکن یہ ظلم و ستم در حقیقت شروع اس نیت سے کیا گیا کہ تشیع کو اس سرزمین کے اوپر ظلم کا نشانہ بنایا جائے یا ستم کا نشانہ بنایا جائے۔ یاد ہے آپ بزرگوں کو بھی و جوانوں کو بھی کہ ضیاء الحق نے یہ منحوس و ناپاک پودا لگایا دہشت گردی کا اور سرپرستی کی، اور یہ نفرت کے بیج بوئے کہ خدا و تبارک و تعالیٰ لعنت کرے اس ظالم کو اور اس ملعون کو، اور اس کو اس کا انجام وہی ہو جو خداوند نے ظالمین و ملعونین کا بیان فرمایا ہے انشاءاللہ۔ اور یہ آج 20 سال کا تناور درخت بن گیا ہے، وہ فتنہ جو ضیاء الحق نے کاش کیا اور اس کے ہمراہ لوگوں نے کاش کیا، اس کے ہم فکر لوگوں نے جو باقی ماندہ آج بھی موجود ہیں۔ ہر روز ہمیں ان ناگواریوں کا اور سوگواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پوری ملت سوگوار ہے اور پوری ملت درد مند و رنجور ہے، غم و اندو میں ہے، اور ساتھ ہی پریشان ان مصائب سے، ان مشکلات سے، اور اس درد و رنج سے۔ اور سبھی کی کوشش ہے کہ کوئی چارہ جوئی کی جائے، رائے حل نکالا جائے، تاکہ اس درد سے، اس رنج سے، اس ستم سے ملت باہر آ جائے اور نجات پائے، آسودہ ہو جائے۔ رائے حل آزماتے بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے رائے حل پیش کیے ہیں، بہت سارے لوگوں نے رائے حل دوسروں سے لیے ہیں اور ان پر عمل بھی ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا راستہ یا چارہ مؤثر ثابت نہیں ہوا جو باعث بنا ہو اس شدت میں کمی آئی یا ان مشکلات کے حل کی طرف کوئی امید پیدا ہو رہی ہو، ایسی کوئی صورت بنی نہیں ہے۔ ایک نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جو پہلے بھی بعض اسی مناسبت سے منعقد ہونے والی مجالس میں عرض کیا ہے گزشتہ ایام سے جو برپا ہو رہی ہیں مختلف علاقوں میں، سرگودا میں و دیگر مقامات پر، عزیزان یہ نقطہ ذہن میں ہمارے آ جانا چاہیے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس لیے کہ کوئی ایسا منبع نہیں ہے جو ہمیں اس کی صحیح تصویر بتائے۔ اپنے تئیں ہر ایک کی ایک سوچ ہے، لیکن نہ میڈیا ہمیں حقیقی تصویر دکھاتا ہے، ہمارا اپنا کوئی میڈیا نہیں ہے جو یہ فریضہ انجام دے رہا ہو۔ اور یہ ایک افسوسناک بات ہے کہ ایک ملت اتنی کثرت کے ساتھ ملک کے اندر ہو موجود، لیکن ان کے پاس اپنا میڈیا نہ ہو اور ان کے پاس اپنا کوئی ذریعہ نہ ہو اطلاع پہنچانے کا، خبر پہنچانے کا، اور اپنی ملت کو بیدار رکھنے کا، اپنی ملت کو اپ ڈیٹ رکھنے کا، اپنی ملت کو آگاہی دینے کا کوئی اپنا ذریعہ نہ ہو۔ یہ افسوسناک ہے کہ انشاءاللہ خدا و تعالیٰ توفیق دے ملت کے ان افراد کو تاکہ اس کمی کو پورا کریں انشاءاللہ، اور ایسا ذریعہ بنے، وجود میں آئے، جس سے ہم ان واقعات اور ان مسائل کی حقیقی تصویر اپنی ملت کو بتانے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ۔ میڈیا صحیح تصویر نہیں بتاتا، خناسیت کرتا ہے، اس کو بگاڑ کے پیش کرتا ہے، ملک کے اندر کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے، کچھ اور کہانی بنا کر پیش کرتا ہے، اور ہمارا انحصار بھی صرف میڈیا ہی ہے ان حالات سے آگاہی کے لیے، جس طرح دین سے آگاہی کے لیے صرف ہم نے مجالس و ممبر پر انحصار کیا ہوا ہے، اکتفا کیا ہوا ہے کہ ممبر سے ہی جو بیان ہوگا وہ ہم نے سننا ہے، اس کے علاوہ عہد کیا ہوا ہے پکا کہ ہم نے اور کسی طریقے سے دین نہ سیکھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ پڑھنا ہے، اور ممبر پہ آنے والوں نے بھی عہد کیا ہوا ہے کہ دین کے علاوہ ہر چیز ممبر پہ بیٹھ کر ان کو سنائیں گے، اور تنہا چیز جو انہیں نہیں بتائیں گے وہ دین نہیں بتائیں گے۔ ظاہر ہے دونوں اپنے اپنے عہد پر باقی ہیں، ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم نے ممبر کے علاوہ کہیں سے اور ذریعے سے دین حاصل نہیں کرنا، اور ممبریوں نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم نے بھی دین کے علاوہ سب کچھ سنانا ہے تمہیں۔ ہمارے پاس اپنا ذریعہ ضروری ہے کہ انشاءاللہ کریں گے، باہمت لوگ انشاءاللہ قدم اٹھائیں گے، لیکن ایک تصویر اجمالی مختصر سی آپ کی خدمت میں میں اشارہ کرتا ہوں تاکہ مومنین کرام صحیح اندازہ ہو جائے کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ قتل عام، یہ قتل و غارت، یہ شیعہ کشی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ اتفاقات نہیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ اچانک کسی کو غضب چڑھتا ہے اور آ کر ایک واقعہ انجام دے کے چلا جاتا ہے۔ فرقہ واریت نہیں ہے کہ مذہبی منافرت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ ہے، ایک سازش ہے، ایک پلاننگ ہے طے شدہ جو عرصے سے پاکستان میں جاری ہے۔ یہ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے ایک عالمی منصوبے کا حصہ ہے۔ عالمی منصوبہ تشیع کے بارے میں، تشیع کے خلاف، آج سے 2 سال پہلے تقریباً یا کچھ اوپر، جب یاد ہوگا آپ کو، وکی لیکس نے کچھ راز لیک کیے تھے، انہوں نے، ہے نا ذہن میں ماجرا، سی آئی اے کے 2.5 لاکھ سیکرٹس راز ایک ویب سائٹ نے عام کر دیے پوری دنیا کے بارے میں، دنیا اسلام کے بارے میں، غیر مسلمان دنیا کے بارے میں۔ سی آئی اے دنیا کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی ہے، اور اس کے ٹاپ سیکرٹس جو تھے، راز تھے، وہ انہوں نے 2.5 لاکھ لوگوں کے سامنے کھول کے پیش کر دیے۔ یہ ایک مرحلہ تھا، وہیں اسی مناسبت سے ایک عشرہ مجالس اسی موضوع پر بیان کیا تھا، فتنہ آخر الزمان کے عنوان سے، نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں۔ امام علیہ السلام کے کلام نورانی کی روشنی میں، جو حضرت نے 1400 سال پہلے ان واقعات کے بارے میں جو آج پاکستان میں رونما ہو رہے ہیں، مشکل کشا نے اس وقت ان مشکلات کا ذکر کیا تھا اور مشکل کشائی بھی فرمائی تھی، لیکن نہ ہم نے مولا کی زبان سے مشکل کو سمجھا اور نہ مشکل کشائی کا فارمولہ مولا سے لیا ہم نے۔ اس عنوان سے کہ یہ فتنہ آخر الزمان کلام امیر المومنین میں تھا، اور اس مناسبت سے گفتگو ہوئی تھی کہ یہ وکی لیکس نے جو کچھ راز فاش کیے ہیں، اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک عالمی منصوبہ جو مرحلہ وار چل رہا ہے، اس کا ایک فیز ہے، اس کا ایک مرحلہ ہے، یہ طے ہونا ہے، اور آپ یقین کر لیں کہ اس مرحلہ کا جو اصلی محور ہے، دشمنی کا رخ ہے، وہ تشیع کی طرف ہے، دنیا اسلام کی طرف ہے، اور اسلام میں بھی خصوصاً تشیع کی طرف ہے، شیعہ مکتب کی طرف ہے۔ شیعہ مکتب کو ہدف قرار دیا گیا، شیعہ مذہب کو ہدف قرار دیا گیا۔ شیعہ مکتب کو کیوں دشمن نے چنا ہے دشمنی کے لیے؟ دشمنان اسلام نے، دشمنان تشیع نے ساری طاقت جمع کی ہے، اندرونی بیرونی عرب و غرب طاقت جمع کر کے انہوں نے تشیع کے خلاف لا کر جنگ احزاب شروع کی ہے۔ نیٹو جنگ احزاب، یعنی مختلف ممالک کی بنی ہوئی فوج و لشکر جو انہوں نے لا کر اسلام کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، اور اسلام میں بھی خصوصاً شیعہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیوں کھڑا کیا ہے یہ لشکر عظیم پوری دنیا کا، جس میں فوجی لشکر موجود ہے، جس میں کلچرل لشکر موجود ہے، جس میں میڈیا کا لشکر موجود ہے، جس میں سیاسی لشکر موجود ہے، جس میں ہر طرح کا کارروائی ہو رہی ہے. مثلا ایک طرف سے اسلامی ممالک پر چڑھائی کرنا، ایک طرف سے توہین آمیز فلمیں بنانا، ایک طرف سے مسلمان ممالک کے اندر جھگڑے جنگ شروع کرنا، سوریا کے اندر فتنہ کھڑا کرنا، بحرین کے اندر مشکلات کرنا، سعودی عرب میں یہ حالات کرنا، پاکستان کے اندر، یہ پورا ایک عالمی منصوبہ ہے جس کا ہدف شیعہ ہے، محور شیعہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج سے 35 سال پہلے انقلاب اسلامی جب امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت و سرپرستی میں کامیاب ہوا، یہ معجزہ الہی اس صدی میں، یہ گزشتہ صدی میں رونما ہوا اور کامیاب ہوا، اس سے دشمنان اسلام جو پہلے مطمئن ہو چکے تھے کہ مسلمان میدان عمل سے باہر جا چکے ہیں اور اب میدان سارا ان یہود و نصارہ کے پاس ہے، انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد انہیں توجہ آئی کہ وہ غلط فہمی کا شکار تھے، ایسے نہیں ہیں. اسلام کو میدان سے باہر نہیں کر سکے، مسلمانوں کو میدان سے باہر نہیں کر سکے، بلکہ پھر ایک دفعہ اسلام طاقت بن کر ابھرا ہے اس صدی کے اندر، اور پوری دنیا کے مقابلے میں اس نے قیام کیا ہے، پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، مطالعہ کیا انہوں نے، اس مطالعہ میں انہیں یقین چونکہ واضح تھا، زیادہ گہرے مطالعہ کی بھی ضرورت نہیں تھی، معمولی مطالعہ و فکر کافی تھی کہ اسلام کی یہ نشت ثانیہ، یہ دوبارہ صدیوں بعد طاقت بن کر ابھرنا، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ خوب، اسلام کی طاقت کا مرکزی ستون تشیع بنا. تشیع در حقیقت اسلام کی طاقت بن کر و اسلام کی طاقت کا مرکز بن کر سامنے آیا ہے. باقی تشیع کے علاوہ جو اسلامی سلسلے تھے انہیں مختلف مشکلات کا شکار کر چکے تھے، مصر کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر انہیں دبا چکے تھے، ان کے اندر کمزوریاں پیدا کر چکے تھے، لیکن تشیع نے دوبارہ تقویت پائی، قوت حاصل کی اور اسلام کی طاقت بن کر ابھرا. اس اسلام کی طاقت کو ختم کرنا، اسلام کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا، توجہ فرمائیں، ہم اور ہمارے ملک میں شیعہ کو ایک فرقہ سمجھا جاتا ہے، شیعہ بھی یہی سمجھتا ہے اور دوسرے بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شیعہ ایک فرقہ ہے، جبکہ دشمن اسلام کا شیعہ کو فرقہ نہیں سمجھتا، بلکہ دشمن اسلام کا شیعہ کو اسلام کی طاقت کا سرچشمہ سمجھتا ہے. امام خمینی فرمایا کرتے تھے کہ اگر خود نہ سمجھ سکو کسی وقت، تو دشمن کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، جو دشمن کر رہا ہے اس سے سمجھ لو کہ صحیح راستہ کون سا ہے. یعنی جس دن تمہارا دشمن خوش ہو تم سے، سمجھ لو غلط راہ پہ چل پڑے ہو، اور جس دن تمہارا دشمن تم سے ناراحت ہو جائے، ناراض ہو جائے، سمجھو صحیح راہ پر جا رہے ہو. دشمن دیکھو کیا سمجھتا ہے تمہیں. عزیزان ایمان، دشمن اس تشیع کو فرقہ نہیں سمجھتا اسلام کا، بلکہ اسلام کی طاقت کا اصلی سرچشمہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا اسلام کی طاقت کا مرکز و محور تشیع ہے. کیوں تشیع محور و مرکز ہے؟ اس لیے کہ تشیع کے پاس جو اسلام کی تصویر و اسلام کی تفسیر اور جو اسلام کی تشریح موجود ہے، تشیع کے اندر جو آئیڈیالوجی موجود ہے، جو مکتب موجود ہے، وہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. تشیع کی تعلیمات دنیا اسلام کو متحرک کر سکتی ہیں، حرکت میں لا سکتی ہیں. یہ جمع ہوا اسلام کا طاقت کا سرچشمہ یا یہ عوامی ریلا، اس کو فقط تشیع حرکت میں لا سکتا ہے، باقی کسی کے بس میں نہیں. باقی اسلامی دنیا کو سلا سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں، تشیع کے اندر یہ طاقت ہے کہ یہ بکھری ہوئی منتشر طاقت کو جمع بھی کر سکتا ہے اور منتشر طاقت کو جمع کر کے اس کو حرکت میں بھی لا سکتا ہے. آنکھوں سے دیکھ لیا انہوں نے، 1979 میں کامیاب ہونے والا انقلاب، اسے انہوں نے آسانی سے پڑھ لیا کہ یہ کام دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی، فقط یہ مکتب کر سکتا ہے. ایک جملہ جو میں نے پہلے بارہا پیش کیا ہے، مجھے اس کا ابھی تک مستند حوالہ نہیں ملا، ایک سرسری مطالعے میں نظروں سے گزرا یہ جملہ کہ نپولین، نام نپولین کا سنا ہوا ہے، آشنا ہے، नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांसीसी इम्परेटर जिसने दुनिया को फतह करने का आजम किया था कि मैं सारी दुनिया को फतह करके उसके ऊपर अपना फ्रांसीसी निज़ाम कायम करूंगा, एक बड़ी अजीम सल्तनत पूरी दुनिया में कायम करूंगा। इसके पास इरादा बड़ा था, दुनिया पर कब्जा करने का इरादा था, लेकिन फौज नहीं थी इसके पास। फौज जमा करने के लिए ये बड़े जतन करता, हरबे इस्तेमाल करता कि कहीं से मुझे इतनी फौज मिल जाए जिसकी मदद से मैं शर्क को गर्ब को फतह कर लूं। लेकिन वो लोग आते नहीं थे इसके पास, यूरोपियन नहीं आते थे इसकी फौज में, हत्ता फ्रांसीसी शामिल नहीं होते थे, फौज का हिस्सा नहीं बनते थे। जाहिर है एक फातेह अगर फौज ना हो, लश्कर ना हो, नहीं कर सकता, अपने इरादे पर अमल नहीं कर सकता। ये आया जब इस्लामी सरजमीनों में लश्कर लेकर दाखिल हुआ, वो सरजमीनें अफ्रीका की जो उनसे करीबतर हैं जैसे मिस्र और ये इलाके, यहां आकर उसने एक मंजर देखा। मुहर्रम के अय्याम थे, मुहर्रम के अय्याम में उसने देखा कि एक जगह पर काला परचम नस्ब किया गया है और काला परचम नस्ब करके काले कपड़े वहां बनाए गए हैं बिल्डिंग के साथ या इमारत में, और फिर उसके बाद लोग धड़ाधड़ आना शुरू हो गए और रोजाना वहां एक सिलसिला शुरू हुआ, मजलिस शुरू हुई, गुफ्तगू शुरू हुई। वो नहीं जानता था ये क्या है सब कुछ। उसने पूछा कि ये क्या माजरा है, ये परचम किस चीज की अलामत है, ये काले कपड़े किस चीज की अलामत है। किसी ने जो आगाह आदमी था लोकल, उसका तर्जुमान या गाइड, उसने उसे बता दिया कि ये शिया कौम है, शिया मजहब है, इनके आजादारी के अय्याम हैं और ये परचम जो इन्होंने नस्ब किया है ये अजा की अलामत है। उसने कहा ये लोग जो जमा हुए हैं किसने बुलाया है, कहा किसी ने नहीं बुलाया, कहा किस लीडर के कहने पर आए हैं, कहा किसी लीडर के कहने पर नहीं आए हैं, किस जमात ने पार्टी ने बुलाया है, कहा किसी पार्टी ने इनको नहीं बुलाया, कौन सी काल दी गई, कहा कोई काल इनको नहीं दी गई, कहा फिर कैसे जमा हुए, कहा इनके जमा होने की अलामत यही काला झंडा है इनका। उसने कहा कि मुझे जरा मजीद बताओ कि ये परचम कहां से है, तारीख क्या है इस परचम की। जब उस शख्स ने उसके लिए तशरीह की तो उसके ये जुमले थे, कहा मैं हैरान हूं इस कौम पर कि जिसके पास इतनी ताकत मौजूद है, एक काले झंडे के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि सोई हुई मखलूक को जगा के सर्दी में गर्मी में इकट्ठा कर लेता है ये झंडा, इस झंडे के वारिसान अब तक दुनिया पर कब्जा क्यों नहीं कर सके। जब उनके पास इतनी ताकत मौजूद है, देखें इस सतह का एक इंसान ताकत का अंदाजा लगा सकता है, पोटेंशियल को ये समझता है। कहा हसरत की कि काश मेरे पास कोई ऐसा परचम होता, मेरे पास कोई ऐसा झंडा होता, मैं उसको उठा के गली में निकलता और सारा यूरोप मेरे पीछे आ जाता, मैं आज सारी दुनिया पर हुकूमत करता। पूछने लगा बताओ ये जिनका काला झंडा है कितने ममालिक पर हुकूमत है इनकी, का किसी मुल्क पर इनकी हुकूमत नहीं है, कहीं भी इनकी हुकूमत मौजूद नहीं। हैरान हुआ, ताज्जुब किया उसने, इतनी ताकत, इतनी कुव्वत, इतनी सलाहियत के बाद इनके पास कोई हुकूमत नहीं है। कहा नहीं है, ये खुद मुंतशिर हैं, दूसरी हुकूमतों के नीचे दबे हुए हैं। अजीजान मन, ये ताकत रही, दबी रही कल्चर के नीचे, बहुत सारी चीजों के नीचे, सियासतों के नीचे, हुकूमतों के नीचे, अक्सरियत के नीचे दबी रही। और उस वक्त एक शख्स आया जिसने आकर इस काले परचम की कीमत को पहचान लिया। उसका नाम रूहुल्लाह खुमैनी था। उसने ये अलम उठाया और इस कौम को बताया कि तेरे पास कितनी ताकत है, और उस ताकत का इजहार किया। वो इस्लाम की ताकत बनकर जाहिर हुई। दुश्मन खबरदार हुआ, दुश्मन बेदार हुआ, होशियार हुआ कि इस्लाम की असल ताकत यहां पर है, असल ताकत यहां पर है। इस्लाम की ताकत को खत्म करने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जाए, तशय्यों की कमर तोड़ी जाए। किस तरह से तोड़े, इनकलाब से पहले पूरी दुनिया में तशय्यो था, बहरीन में शिया थे, सऊदी अरब में शिया थे, इराक में शिया थे, पाकिस्तान में शिया थे, ईरान में शिया थे, लेकिन पाकिस्तानी शिया को यह खबर नहीं थी बहरीन में शिया रहते हैं, बहरीनी शिया को यह मालूम नहीं था पाकिस्तान में शिया रहते हैं। इराक में तवज्जो फरमाए, इराक में हौजा इल्मिया नजफ 1000 साल से शिया का मनारा इल्म, एक हजार साल से मरकजी दानिशगाह आलम इस्लाम की तशय्यो नजफ में थी। नजफ में रहने वालों को पता नहीं था इराक में भी शिया रहते हैं, इराक में इतने शिया रहते हैं, ये मालूम नहीं था। क्यों मालूम नहीं था? इसलिए कि तशय्यो की ये ताकत दबी हुई थी, गुमशुदा तशय्यो था, अजीम ताकत थी लेकिन गुमशुदा, बिखरे हुए, मुंतशिर, खोए हुए, अक्सरियत के अंदर खोए हुए, हुकूमतों के अंदर गुम। इराक 65-70% शिया लेकिन गुम था, सद्दाम की हुकूमत में गुम, सद्दाम से पहले शरीफों की हुकूमत में गुम, सूरिया के अंदर तशय्यो गुमशुदा तशय्यो, बहरीन के अंदर 80-85% शिया लेकिन गुम, सारे गुमशुदा थे, सऊदी अरब का तशय्यो गुमशुदा, पाकिस्तान का तशय्यो गुमशुदा तशय्यो था, नजर नहीं आता था, है कहां थे लेकिन नजर नहीं आते थे। ये तशय्यो की मुंतशिर वो गुमशुदा ताकत जाहिर हुई इनकलाब की शक्ल में, जो इस्लाम की ताकत बनी, जो दीन की ताकत बनी, इस्लामी दुनिया की ताकत बनी। अब इन्हें ख्याल आया कि असल ताकत का सरचश्मा तशय्यो है, इस तशय्यो को दोबारा गुम कर दिया जाए, गुमशुदा हो जाए, फिर गुम हो जाए ये तशय्यो। बेशक रहें, जिंदा रहें, काम करें, कारोबार करें, बिजनेस करें, कमाएं, खाएं, अपनी रसूमात पर अमल करें, लेकिन ताकत शुमार ना हो, कुव्वत के जुमरे में ना आए, ताकत बनकर ना उभरें, ज़ईफ बनकर रहें, कमजोर बनकर रहें, गुमशुदा बनकर रहें, हमेशा आजज और मोहताज बन के रहें, हमेशा अपनी रसूमात की इजाजत के लिए भी भीख मांगते हुए नजर आए, ताकतवर बनकर ना रहे। क्योंकि तशय्यो अगर ताकत बना, तशय्यो जब भी ताकत बना, तशय्यो ने मुसलमानों को नहीं छेड़ा, तशय्यो जब भी ताकत में आया, तशय्यो ने मुसलमानों को नहीं छेड़ा, अपने मुखालिफों को भी नहीं छेड़ा। आज उसकी वाज़ेह मिसाल लुबनान का ताकतवर तशय्यो है। जब से हिजबुल्ला ताकत बनकर इस्लाम की जाहिर हुई, हिजबुल्ला के हाथों से एक भी मुसलमान का खून नहीं बहाया गया। क्या हिजबुल्ला के पास बंदूकें नहीं हैं? क्या हिजबुल्ला को फायर करना नहीं आता? खुदा शाहिद है, सारी दुनिया की फौजों से बेहतर लड़ना आता है, सबसे बेहतर लड़ना आता है, हर कार्रवाई करना आती है, कमांडो कार्रवाई करना आती है, छापा मार कार्रवाई करना आती है, क्लासिक जंग लड़ना आती है, बल्कि न सिर्फ आती है, मनवाया सारी दुनिया से। यहूद ने, अमेरिका ने तस्लीम किया कि हिजबुल्लाह से बेहतर इस जमाने में जंगजू कोई और मौजूद नहीं है। इस आला सतह की जंगी ताकत के बावजूद आज तक एक मुसलमान का खून उनके हाथों से नहीं बहा। क्यों नहीं बहा? इसलिए कि तशय्यो जब ताकत बनकर उभरता है, मुसलमान को, अपने मुखालिफ को कुचलता नहीं, बल्कि उसका तहफ्फुज़ करता है, उसको दिफा करता है, उसका बचाता है, उसका हिसार बनता है। यहूद को दुश्मन समझता है, नसरानियत को अपना दुश्मन समझता है, गर्ब को अपना दुश्मन समझता है, अमरीका को अपना दुश्मन समझता है। तशय्यो की ताकत से कोई ना घबराए, तशय्यो को बल्कि तकवियत करें, तशय्यो की तकवियत करें, मजबूत करें। पाकिस्तान में इशारा कर रहा हूं मैं, आखिर में नतीजा लूंगा। पाकिस्तान के तमाम मुसलमान किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, वो बरेलवी हैं, वो देवबंदी हैं, वो अहले हदीस हैं, वो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक रखते हैं, दयानतदारी व अमानतदारी का अगर सबूत दें, सब मिलकर पाकिस्तान में तशय्यो की ताकत को मजबूत करें कि तशय्यो पाकिस्तान में मजबूत होगा, सुन्नी खुद ही महफूज हो जाएगा, अहले सुन्नत खुद ही महफूज हो जाएंगे। इसकी मिसाल लुबनान है, इसकी मिसाल हिजबुल्ला है कि तशय्यो की ताकत फलस्तीन के दिफा का सबब बनी है, तशय्यो की ताकत मुसलमानों के तहफ्फुज़ का बायस बनी है। तशय्यो से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन दुश्मन जो डरा, अमरीका डरा, इसराइल डरा, यहूद नसारा डर गए, डरने के बाद तशय्यो की ताकत को खत्म करने के लिए पलीद मंसूबा बनाया। किस तरह से? बहुत सारे हरबे उन्होंने बनाए, बहुत सारे चालें चली, ایک تشیع کے اندر انتشار پھیلایا جائے, فرقہ سازی. توجہ فرمائیں عزیز من, پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ نہیں سمجھنا کہ کسی ایک محلے کا ایک عمل ہے جو کسی انسان سے غلطی سے ہو گیا ہے, بہت دور سے مطلب شروع ہوا ہے. تشیعوں کے اندر انتشار پیدا کرنا ہر حوالے سے, سیاسی انتشار, عقیدے کے لحاظ سے انتشار, گروہوں کے لحاظ سے انتشار, رسومات کے لحاظ سے انتشار, قومیت کے لحاظ سے انتشار, طبقاتیت, ان کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم کرنا ایک طرف سے, دوسرا فرقہ واریت ان کے اوپر ٹھونس دینا, دوسرے فرقوں کو ان کے خلاف بھڑکانا کہ انہیں مہلت ہی نہ ملے دشمن دین کی طرف توجہ کریں بلکہ آپس میں یہ الجھا دیے جائیں, دوسرے فرقوں کو اس فرقے کے خلاف اس سے فرقہ بنایا جائے اور دوسرے فرقوں کو اس فرقے کے ساتھ الجھا دیا جائے, ان کی سپورٹ کی جائے تاکہ, اور تیسرا قتل عام ہے. قتل عام اس وقت سب سے زیادہ تشیعوں کا قتل عام عراق کے اندر ہو رہا ہے. جتنے پاکستان کے اندر سال میں ہمارے عزیز شہید ہوتے ہیں, عراق میں ایک دن میں اتنے شہید ہو جاتے ہیں. آج کل بھی ایسے, کل کا دھماکہ, دو دن پہلے کا دھماکہ, ہمیں تو خبر نہیں ملتی, ملے بھی تو ہم اس کو اتنا احساس نہیں ہوتے. ذبح کر رہے ہیں تشیعوں کو عراق کے اندر, اسی طرح لبنان, اسی طرح بحرین کے اندر تشیعوں کا قتل عام, سوریہ کے اندر, سوریہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, ساری طاقتیں مل کر, عرب دنیا, ترکیہ وہ مغربی طاقتیں مل کر سوریہ کے اندر یہ فتنہ انہوں نے قائم کیا, سوری حکومت کو گرانے کے لیے تمام طاقت جمع کی انہوں نے, وزیرستان سے اپنے لشکر منتقل کیے سوریہ کے اندر, سعودی عرب نے, قطر نے اور ان عرب ممالک نے جنہوں نے ہمیشہ دین کے ساتھ خیانت کی ہے, جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے خلاف خیانت کی ہے, اسلام کے ساتھ پھر ایک دفعہ خیانت کے میدان میں آگے بڑھے اور انہوں نے سوریہ کے اندر فقط تشیعوں کی کمر توڑنے کے لیے, کیونکہ سوریہ اگر حکومت اس کی ختم کر دیں, گرا دیں, حزب اللہ کی سپلائی لائن کٹ جاتی ہے, حزب اللہ کا پریشر میں آنا یعنی تشیعوں کا مضبوط بازو کٹ جاتا ہے, تشیعوں کا مضبوط بازو کٹ جاتا ہے, وہ تشیعوں کا بازو کٹنے سے تشیعوں کمزور ہوتا ہے. توجہ فرمائیں عزیز ایمان, اسلام کی طاقت کا مرکز و سرچشمہ تشیع ہے, تشیع کی طاقت کا محور نظام ولایت ہے, اور نظام ولایت کی طاقت کا اصلی قطب رہبری ہے. اس لیے اس مرکز کو توڑنا ان کا ہدف ہے. کیسے توڑیں اس کو؟ ان حربوں کے ذریعے, عراق کے اندر ایک فتنہ, سوریہ کے اندر ایک فتنہ, بحرین میں الگ صورتحال, سعودیہ میں الگ صورتحال, پاکستان میں جدا صورتحال, لیکن یہ ساری کڑیاں ملتی ہیں اپنی, یہ ایک منصوبے کا حصہ ہے. اسلام کا دشمن, اسلام کی, میں بار بار تکرار کر رہا ہوں, بات ذہن میں آ جائے, اسلام کا دشمن اسلام کی طاقت, اسلام کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا چاہتا ہے, اور وہ تشیع ہے, اور تشیع کے خلاف اس نے ایک عالمی منصوبہ بنا کر مختلف جگہوں پر اس پر عمل کر رہا ہے, لیکن جس پر یہ عمل ہو رہا ہے شیعہ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ ہمارے دشمن نے ایک پلان بنایا, عالمی منصوبہ بنایا, اور تشیع کو بھی ایک ہو کر اس منصوبے کا مقابلہ کرنا ہے. عراقی تشیع پاکستانی تشیع کے ساتھ, پاکستانی تشیع افغانی تشیع کے ساتھ, افغانی تشیع لبنانی تشیع کے ساتھ, لبنانی تشیع بحرینی تشیع کے ساتھ, بحرین کا تشیع سعودی تشیع کے ساتھ, وہ سب کے سب مل کر محور ولایت کے اندر ایک قیام کر کے اس دشمن کے منصوبے کو ناکام کر سکتے ہیں. الہی منصوبے کے تحت, الہی منصوبے کے تحت, توجہ فرمائیں, الہی نظام کے تحت. یہ شیطانی منصوبہ ہے, یہ دشمن کا منصوبہ ہے. اس منصوبے سے مقابلے کے لیے ہر خطے میں جو قوم آباد ہے, پاکستان میں جو قوم آباد ہے ان کو اس خطے میں, عراق میں جو قوم آباد ہے اس کو عراق کے خطے میں, لبنان میں جو قوم آباد ہے اس کو لبنان کے خطے میں, اس ایک سازش اور ایک منصوبے کا مقابلہ کرنا ہوگا. یہ جنگ ہے تشیعوں کے خلاف, اصل میں اسلام کے خلاف. تشیعوں کو اسلام کی طاقت سمجھ کر کچلنا چاہتے ہیں, ورنہ وہ پہلے کا گمشدہ تشیعوں, وہ گمشدہ تشیعوں جو کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں تھا. پریشانی کا باعث ہوتا تھا صرف 10 دن ٹریفک کے لیے مشکلات ہوتی تھیں, وہ بھی لوگ کسی نہ کسی طرح برداشت کر لیتے تھے کہ چلو 10 دن کی بات ہے, پھر یہ سارا سال نظر نہیں آئیں گے. 10 دن ان کو جو مرضی ہے, جو سڑک بلاک کرتے ہیں کر دیں, پھر 10 دن کے بعد سارا شہر ہمارا, ساری سڑکیں ہماری, کیا حرج ہے 10 دن ان کو جو کرتے ہیں کرتے رہیں. یہ بہت ساری محفلوں میں یہ باتیں ہوتی رہیں, لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نہ, یہ تشیع جو 10 دن سڑکوں پہ آتا تھا, اب 10 دن نہیں بلکہ 365 دن میدان میں نظر آتا ہے, اور صرف رسومات ادا کرنے کے لیے سڑکوں پر نہیں آ رہا بلکہ دنیا اسلام کی قیادت اور رہبری کے لیے میدان میں اتر آیا ہے, اور صرف دنیا اسلام کی قیادت اور رہبری ہی نہیں اس کے مد نظر, بلکہ آج کے طاغوتی فرعونی نظام کو سرنگون کرنے کے لیے کمر باندھ رہا ہے. آج کے تشیعوں کے خلاف منصوبہ ہے, ظاہر ہے عراق میں اس پر عمل کر رہے ہیں, عراق کے مجاہد عوام, ایثارگر عوام. واقعا عراق عجیب سرزمین میں تبدیل ہو گیا ہے. عراق کوئی ذرہ سرزمین عراق کا نہیں ہے جہاں پر شیعہ کا خون نہ بہایا گیا ہو. شہر کے صدر, صدر کالونی جو بغداد کے نواح میں ہے, خالصتاً شیعہ نشین آبادی ہے. آپ اگر اس کے اندر ہونے والے ظلم کو دیکھیں اور سمجھیں اور غور کریں اس کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے. ہمیں لگتا ہے سانحات کوئٹہ بڑے دردناک تھے, واقعی تھے, جگر خراش تھے سانحات کوئٹہ, لیکن جو کچھ عراق کے اندر ہوا وہ بہت جگر خراش تھا, بہت دل خراش منظر تھا, اور مسلسل جاری ہے, تسلسل کے ساتھ جاری ہے. عراقی رہبروں کو, عراقی زعما کو, عراقی لیڈرشپ کو, عراقی جوانوں کو, عراقی عوام کو, عراقی تشیعوں کو اس وقت ضروری ہے ان کو اس منصوبے کے خلاف مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن پاکستان, عراقی ممکن ہے عراق میں دفاع کر لیں, لیکن ظاہر ہے کوئی عراقی پاکستان نہیں آئے گا. ایرانی ممکن ہے ایران میں دفاع کر لیں, لبنانی لبنان میں دفاع کر لیں, لیکن ان میں سے کوئی بھی پاکستان نہیں آئے گا. یہ طے کر لیں, کوئی بھی پاکستان نہیں آئے گا. پاکستان میں پاکستانی نے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے, اس منصوبے کو ناکام کرنا ہے الہی اسٹریٹجی کے مطابق, الہی نظام کے تحت. الہی نظام یہ نہیں عزیزان کہ گم ہو کر ہم گم رہے اس میں ہمارا فائدہ ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جتنا گم ہو کر رہے ہیں, نامحسوس ہو کر رہے ہیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے. دو اسٹریٹجیاں, دو حکمت عملی, دو منصوبے, دو طریقے دین نے ہمیں بتائے ہیں. ایک کا نام ہے تقیہ. تقیہ جس کو نہیں سمجھا گیا, ہم سمجھا بھی نہیں پائے چونکہ ہمیں آپس کے مسائل سے فرصت نہیں ہے کہ اپنا دین لوگوں کو سمجھا سکیں. بعض اوقات انسان ایسے مسائل میں غرق ہو جاتا ہے کہ اصلی بات بتانے کی اس کو مہلت ہی نہیں ملتی کہ اصلی بات بھی بتا سکے دنیا کو ہم, کہ بھائی ہم سوچتے کیا ہیں, ہمارا دین کیا ہے, ہمارا مذہب کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں. تقیہ جس کی غلط تفسیریں کی گئیں, کسی نے کیا کہا, کسی نے کیا کہا, ایک قرآنی حکم ہے, الہی حکم ہے. تقیہ ایک اسٹریٹجی ہے, خدائی الہی حکم ہے. تقویٰ سے ہی تقیہ ہے. تقویٰ اور تقیہ دونوں ایک ہی بنیاد سے بنے ہیں, ایک ہی مادہ سے بنے ہیں. جس طرح تقویٰ انسان کی زندگی کے تحفظ کے نظام کا نام ہے, اسی طرح تقیہ اپنے مکتب کو بچانے کا نام ہے. تقیہ فقط جان بچانا نہیں ہے، تقیہ مکتب بچانے کا نام ہے، دین بچانے کا نام ہے. کب؟ ان دنوں میں جب تم طاقتور نہیں ہو، جب تم کمزور ہو، جب تمہارے اندر کوئی صلاحیت و طاقت نہیں ہے. ضعف کے دن ہیں تمہارے، کمزوری کے دن ہیں تمہارے، گمشدگی کے دن ہیں تمہارے. تقیہ کو سپر قرار دو اپنے دین کو بچانے کے لیے جب تم کمزور ہو. لیکن کمزوری کو اپنا شعار مت بنانا، کمزوری کو اپنا منشور مت بنانا، کمزوری کو اپنا مینیفیسٹو نہ بنانا، کمزوری کو دستور نہ بنانا، آئین نہ بنانا کہ ہم ساری عمر کمزور رہ کر ہی نجات پائیں گے. اس لیے کہ کمزوروں کے لیے تقدیر ازل کا فتویٰ یہ ہے کہ ان کو مرگ مفاجات کے ذریعے مار دو. تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، یہ تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، یہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات، ناگہانی موت، اچانک موت. ضعیفوں کو مار دو، جو ضعیف ہے کچل دو. ضعیف کے لیے، کمزور کے لیے مرگ مفاجات تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے. ضعیف رہنا دین پسند نہیں کرتا، اللہ پسند نہیں کرتا، کمزور رہنے کو خدا پسند نہیں کرتا. لیکن اگر تمہیں کمزور کر دیا جائے، کسی وجہ سے کمزور ہو گئے ہو تم، اس وقت بھی مکتب بچانا، دین بچانا تمہارا فریضہ ہے. اس وقت دین بچانے کی ٹیکٹک کا نام یا دین بچانے کی حکمت عملی کا نام تقیہ ہے. تقیہ کے ذریعے سے دین بچاؤ. آج جو تقیہ ہم دیکھتے ہیں، وہ تقیہ جس کی تفسیر نہیں کر پائے، جو نہیں سمجھا سکے، اس تقیہ میں جان بچ جاتی ہے، مال بچ جاتا ہے، گھر بچ جاتا ہے، کھیت بچ جاتا ہے، کرسی بچ جاتی ہے، پوسٹ بچ جاتی ہے، دین نہیں بچتا، مکتب نابود ہو جاتا ہے. آپ توجہ کریں ذرا، تقیہ زدہ قومی جو تقیہ کے نام پر دین گنوا بیٹھی اپنی، میں اشارہ کرتا ہوں، آپ تحقیق کر لیں کہ جتنے سادات ہیں پاکستان کے اندر، آپ کو ملیں گے ایسے سادات جو اپنے آبا کا دین ہی گم کر بیٹھے. سادات کے ہاتھ سے کیسے اپنے آبا کا دین نکل گیا؟ سادات کس کو کہتے ہیں؟ آل رسول کو. سادات یعنی آل علی و بطول کو. سادات یعنی اولاد علی و فاطمہ. سادات یعنی اولاد سید الشہداء. سادات یعنی اولاد جعفر صادق علیہ السلام. سادات یعنی آئمہ اطہار و اہل بیت کے سلسلے سے منسلک. آپ دیکھیں آج پاکستان کے اندر سروے کریں، آپ کو سادات ملیں گے جنہیں اپنے اجداد کا طریقہ کار معلوم نہیں. میں چند روز قبل ہی ایک مقام پر سادات کی ایک آبادی میں گفتگو کی، بستی میں وہاں موقع ملا، وہاں اشارہ کیا آل کوثر کے نام سے، نیٹ پر موجود ہے اگر سنیں آپ، خصوصاً سادات سنیں، وہ گفتگو آل کوثر کے نام سے. آل کوثر کا مقام و آل کوثر کی ذمہ داریاں کہ یہ تھی کیا اور ہو کیا گئے ہیں. تو آپ جس علاقے میں بھی جائیں آپ کو سید ضرور ملے گا، لیکن سید ملے گا اسی رنگ میں رنگا ہوا جس رنگ میں وہ لوگ سارے رنگے ہوئے ہیں. آپ پشتو علاقے میں جائیں سید پشتو بولتا ہوا ملے گا آپ کو، آپ سرائکی علاقے میں جائیں سید سرائکی بولتا ہوا ملے گا آپ کو، آپ پنجابی علاقے میں جائیں سید پنجابی بولتا ہوا ملے گا آپ کو، آپ اردو علاقے میں جائیں سید اردو بولتا ہوا ملے گا آپ کو، آپ فارسی علاقے میں جائیں سید فارسی بولتا ہوا ملے گا. کوئی اس سید کو پوچھے کہ تیری یہ زبان کیوں بدل گئی، آیا تیرے آبا کی زبان ہے، تیرے آبا یہ زبانیں بولتے تھے؟ نہیں بولے. پھر تو کیوں بولتا ہے؟ وہ یہ جواب دے گا، اس لیے کہ میں جس علاقے میں گیا وہاں کے لوگ یہ بولتے تھے، میں بھی یہی بولنے لگا. کسی جگہ سید دھوتی باندھے ہوئے نظر آئے گا، تہمت باندھے ہوئے، کسی جگہ سید پتلون پہنے ہوئے نظر آئے گا، کسی جگہ پر سید آپ کو ٹراؤزر پہنے ہوئے نظر آئے گا، کسی جگہ سید شلوار پہنے ہوئے آپ کو نظر آئے گا. تو پھر سید سے پوچھو گے یہ لباس جو تو نے پہنا ہوا ہے، یہ تیرے آبا کا لباس ہے؟ کہے گا نہیں، یہ میرے آبا کا لباس نہیں، یہ یہاں کے لوکل کلچر کا لباس ہے. میں آیا، میں نے دیکھا یہ لوگ یہ لباس پہنتے ہیں، میں بھی ان کا ہم رنگ ہونے کے لیے میں نے بھی یہ لباس پہن لیا. خوب، حرج نہیں. سرائکی سید سرائکی بولے، پشتو سید پشتو بولے، ہندی سید ہندی بولے، سندھی سید سندھی بولے، کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تک کوئی حرج نہیں ہے. جس علاقے کا لباس اس کو ملتا ہے جہاں رہ رہے وہی لباس پہنے. لیکن عزیزان, لیکن سید نے کیا کیا, جس طرح آبائی لباس بھول گیا اور کلچرل بولیاں سیکھ لی اس نے, آبائی دین بھی بھول گیا. جس علاقے میں گیا جیسا دین نظر آیا شاہ صاحب بھی اسی طرح کرنے لگے وہاں پر. جبکہ آل کوثر خدا نے کیوں رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ اے رسول یہ آپ کو تانا دیتے ہیں کہ یہ رسول ابتر ہے, اے رسول آپ پریشان نہ ہو, اس لیے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, آپ کا دشمن ابتر ہے. ابتر یعنی جس کی نسل نہ ہو, جس کی نسل نہ ہو اس کو ابتر کہتے ہیں, جس کو آپ اپنی زبان میں اوترا کہتے ہیں, اوترا جس کی نسل نہ ہو. جن کے قبیلے تھے, جن کے ایک ایک درجن بچے تھے جو فخر کرتے تھے کہ ہمارا بڑا قبیلہ ہے, آج ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے. لیکن آج آپ جس علاقے میں جائیں وہاں قدم رکھیں, آپ کو وہاں پر آل رسول نظر آئیں گے. نسل کوثر, کوثر یعنی خیر کثیر, نہ ختم ہونے والی نسل, نہ ختم ہونے والی نسل. یہ کیوں پھیل رہی ہے, کیوں خدا نے اس نسل کے اندر اتنی خیر و برکت ڈال دی ہے پھیلے؟ اس لیے کہ سید اس لیے نہیں آیا تھا جہاں گیا ہے وہیں کا ہو کر رہ جائے, بلکہ سید آیا تھا اپنے جد کی طرح. رسول زمانہ جاہلیت, محیط جاہلیت, محلہ جاہلیت میں آئے, لیکن آ کر جاہلیت نہیں اپنائی, ان کو ہدایت کر دی. اور جہاں آل رسول کا قدم پڑے اس کا کام یہ نہیں کہ ویسا ہی ہو جائے, اس کا کام ہے اس کلچر کو بدل کے محمدی تہذیب بنا دے. اگر یہ آل کوثر, اگر یہ نسل کوثر, اگر یہ سادات اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوتے تو آج قریہ قریہ مذہب رسول پر ہوتا, آج قریہ قریہ مذہب اہل بیت پر ہوتا. لیکن سادات کیا ہوئے, گم ہو گئے, غرق ہو گئے, جہاں گئے گم ہو گئے, وہاں پر پہچانا نہیں جا سکتا, کھو گئے سید اپنی, اپنا تشخص, اپنی شناخت قائم نہیں کر سکے. جہاں قتل و غارت ہو رہی تھی انہوں نے بھی بندوقیں خرید کے شروع کر دی, جہاں کوئی اور کام ہو رہا تھا یہ بھی اس کے اندر, جہاں پر ایک گئے ایک سید گئے دیکھا لوگ گدا لے کر اس پہ بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں, شاہ صاحب کو بھی شوق آیا, بلکہ لوگ امتی ہیں رسول کے وہ احترام کرتے ہیں, شاہ صاحب کو پہلے بیٹھنے دو ہم بعد میں بیٹھ لیں گے, پیر صاحب پہلے بیٹھ جائیں. وہ ابھی آ رہے ہیں نا, خر سواری کا موسم آ رہا ہے, ابھی خر سواری کا موسم آ رہا ہے. خر سواری تو کی ہوگی آپ نے, گدے پہ بیٹھے کبھی؟ نہیں بیٹھے, نہیں بیٹھے, نہیں بیٹھے. خوب چھوٹے تھے ہم تو یہ کام کرتے تھے, آپ نے بھی کیا ہوگا, اسکول جاتے تھے جیب خرچی تھوڑی ہوتی تھی, پیسے تھوڑے ہوتے تھے, روپیہ دو روپے ہوتے تھے, اس وقت سائیکلیں کرائے پہ ملتی تھیں, سارے ملا کے 10 روپے ملا لیتے تھے, 10-12 روپے بنا کے 10 روپے سائیکل ملتی تھی گھنٹہ کرائے پہ, 10 روپے سارے جمع کرتے تھے 5-6 بچے اور ایک سائیکل لیتے تھے اور پھر اس پہ باری باری بیٹھتے تھے. کچھ کو سائیکل سواری آتی تھی, کچھ کو سائیکل سواری آتی نہیں تھی, نہیں چلا سکتے تھے. اور ظاہر ہے کہ گھنٹہ وقت ہوتا تھا اور 5-6 آدمی یا 10 آدمی چلانے والے ہوتے تھے, تو وہ ایک کو دیتے, وہ ایک راؤنڈ لگاتا, پھر دوسرا دھکا دے کے اس کو کہتا سائڈ بھی ہو, میری باری آ گئی, تیرا ٹائم ختم ہو گیا, میرا وقت آ گیا. ان میں سے جو ماہر تھے وہ 2 راؤنڈ لگا لیتے تھے, جنہیں چلانا ہی نہیں آتا تھا وہ آدھا راؤنڈ بھی نہیں لگا سکتے تھے, دوسرے ان سے لے لیتے تھے. خوب یہی کام ابھی پاکستان میں ہو رہا ہے. پاکستان میں 60 سال مسلسل کوشش کی گئی ہے عوام کو بیوقوف بنانے میں, 60 سال مل کے سب نے کوشش کی ہے, سیاستدانوں نے بھی کوشش کی ہے, مذہبیوں نے بھی کوشش کی کہ جتنا ہو سکے اس عوام کو بیوقوف بنایا جائے. خوب بیوقوف بناؤ اس کو. بیوقوفی کی علامت گدا ہے, کہتے ہیں نا گدا بنانا, گدا سمجھنا. خوب گدا بنایا, گدا بنا کر پھر گدے کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ ظاہر ہے گدا تو مقدس جانور نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے, گائے کی ہو جاتی ہے گدے کی نہیں ہوتی. گدا تقدیس کے لیے, عبادت کے لیے نہیں بنایا جاتا, سواری کے لیے بنایا جاتا ہے. عوام کو بیوقوف بنایا جائے پھر ان کے اوپر सवारी ली जाए और हर 5 साल बाद वोट डाल के इनसे पूछ लिया जाए कि सवार बदले या वही ठीक है। इसको कहते हैं खर सवारी, खरकारी और खर सवारी। ये खर सवारी है आवाम के ऊपर बैठना, उनको बेवकूफ बनाना, उनको उल्लू बनाना, उनकी बेशऊरी से फायदा उठाना और फिर अपने मतालब अपने मफाद पूरे करना। अब ये तवज्जो करें, 5 साल पाकिस्तान तारीकी में डूबा रहा, 5 साल से भी ज्यादा, 6 साल, बल्कि 6 साल तारीकी में, 2008 में डूबा ना, लोड शेडिंग शुरू हुई और अभी 2013 हो गई, गैस नहीं, सीएनजी खत्म, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, कुछ भी नहीं, बिजली नहीं, बिल है सिर्फ, बिल है बिजली नहीं है। हुकूमत खत्म करते करते जाकर ईरान से मुआहदा कर लिया गैस का। ये बेवकूफ बनाना नहीं है तो और क्या है? वो मुआहदा जो तुम्हें अपने पहले साल में करना चाहिए था, वो मुआहदा जाकर आखिरी हफ्ते में जाकर किया मुआहदा, वो भी बेवकूफ बनाना है ना आवाम को। और आवाम भी खुश है कि अभी गैस आ जाएगी, अभी चूल्हे खरीदना गैस के शुरू कर दिए, पाइप उन्होंने साफ करना शुरू कर दिया कि अभी बहुत ज्यादा गैस आने शुरू हो जाएगी। अजीजान तवज्जो सुनिए, ज़ाफ कमजोरी नातवानी ये नहीं है राह निजात। तकिया में सैयद तकिया में रहे अपना दीन भूल गए, तकिया गलत तकिया नहीं। तकिया का मतलब क्या था? तकिया का मतलब यह था कि सैयद भूखा रहे मजहब ना छोड़े। छोड़े सैयद ने पेट भर लिया, दीन छोड़ दिया। आज कितना अफसोस होता है जिन इलाकों में जाते हैं सैयद मौजूद है लेकिन दीन उसका महफूज, उस सैयद को बताना पड़ता है, हैरत होती है। सैयद जब दुश्मन है अहले बैत का साथी बन जाता है, कितनी ताज्जुब की बात है जब सैयद दुश्मन ने अहले बैत का हामी हो जाए। दूसरी बड़ी कौम में आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, ये बलोच कौम, जितनी भी बलोच है, जितनी कबाइल है बलोच, मुस्तनद बात कर रहा हूं, ऐसे बेमदरक बात नहीं कर रहा हूं। बलोच जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर, ये सब के सब शिया थे, सब के सब। आज से चंद 100 साल पहले, आज से शायद 100 साल 200 साल पहले तक बलोच शिया थे, अक्सर अक्सर शिया थे, उससे पहले सब शिया थे जितने बलोच कबाइल थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अपने दीन से अपने मजहब से गाफिल हो गए। आज उन्हें पता ही नहीं है कि हमारा दीन क्या था, हमारा मजहब क्या था। क्यों छूट गया? तकिया की वजह से। तकिया किया मतलब मालूम नहीं था, तकिया समझे माल बचाने का नाम तकिया है, जान बचाने का नाम तकिया है, घर बचाने का नाम तकिया है, मुलाजमत बचाने का नाम तकिया है, पोस्ट बचाने का नाम तकिया है, कुर्सी बचाने का नाम तकिया है, ना अजीज मन तकिया दीन बचाने का नाम है। कब? जब तू कमजोर हो, जब कमजोर हो तो दीन बचाने की हिकमत का नाम तकिया है। लेकिन कमजोरी को दीन पसंद नहीं करता। दीन कहते तूने कमजोर नहीं रहना, किसी भी पहलू से कमजोर नहीं रहना, ना माली तौर पर कमजोर रहना, ना इज्तमाई तौर पर कमजोर रहना, ना मईशती तौर पर कमजोर रहना। कुरान का सरी फरमान है, इन शैतान यअदुकुमुल फाकर, फकीर रहना, माली तौर पर कमजोर रहने का तलकीन शैतान करता है, शैतान करता है कि फकीर रहो तुम। अल्लाह तो नहीं कहता कि फकीर रहो तुम, माली तौर पर कमजोर रहो। आप दुआएं मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ें, आप मुनाजात पढ़ें, उन मुनाजात और दुआओं में تمام آئمہ کی مشترک دعائیں ہیں کہ اے پروردگار ہمیں مالی کمزوری میں مبتلا نہ کرنا، مالی طور پر ہمیں کمزور نہ رکھنا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرمایہ دار ہونا اور مال پرست ہونا اور دنیا دار ہونا، نہ، مالی طور پر ہمیں کمزور نہ رکھنا. وسعت رزق کی دعائیں کس لیے؟ تاکہ تم کمزور مت ہو. کیوں؟ چونکہ تم جس پہلو سے بھی کمزور ہوئے تم پر دوسرے مسلط ہو جائیں گے. اگر تم اکثریت میں ہو اور کمزور، تم پر اقلیت مسلط ہو جائے گی جس لحاظ سے تم کمزور ہوئے. بحرین کے اندر 85% شیعہ ہیں، 85% شیعہ. ایک خاندان پورے بحرین کے تشیعوں پہ حکومت کر رہا ہے جس کی کل تعداد 20,000 ہے. 20,000 آدمی 800,000 شیعوں پر حکومت کر رہے ہیں. کیوں حکومت کر رہے ہیں؟ چونکہ کمزور تھے. کمزور کی سزا یہی ہے کہ اس کے اوپر حکومت کریں دوسرے، اس کے اوپر مسلط رہیں دوسرے. دین کا راستہ کمزوری نہیں ہے، ذات نہیں ہے. چونکہ تم کمزور ہوگے گدا بن جاؤ گے، فقیر رہو گے گدا بن جاؤ گے، بیکاری بن جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، اپنے حقوق دوسروں سے بھیک مانگ کے لوگے، جو اپنا حق ہے اس کا بھی بھیک مانگو گے تم. یہ شان نہیں ہے تمہارے، تمہارے شایا نشان عزت ہے، تمہارے شایا نشان شرف ہے، تمہارے شایا نشان کرامت ہے. آبرو مومن ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے، شرف مومن ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے. اگر تمہیں کمزور رکھا گیا، کر دیا گیا، تو بھی دین بچانا تمہارا فریضہ ہے. اور اگر تم کمزور نہیں ہو، کہ کمزوری کو دین پسند نہیں کرتا کسی بھی پہلو سے، میں اب زیادہ اس نقطے پہ رکنا نہیں چاہتا، اس اعتماد کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ متوجہ ہو گئے ہیں اصل مطلب کی طرف، کہ کمزوری کو دین پسند نہیں کرتا، کسی بھی لحاظ سے کمزوری کو دین پسند نہیں کرتا. اللہ تعالی کا صریح فرمان ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، طاقت حاصل کرو، قوت حاصل کرو، قوی بن کر رہو. خدا کی ذات قوی ہے، اللہ کے اسماء حسنا میں سے ضعیف نہیں ہے، خدا کے اسماء حسنا میں کمزور، اللہ کی ذات قوی ہے. ان اللہ قوی عزیز، خدا قوی ہے، خدا قوت کا سرچشمہ ہے، منبع قوت ہے خدا کی ذات. اور جس طرح ایک روایت میں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، خدا زیبا ہے، حسین ہے، خدا زیبائی کو پسند کرتا ہے، برائی کو پسند نہیں کرتا. اللہ قوی ہے عزیزان من، خدا کا یہ ہرگز حکم نہیں ہے تم ضعیف رہو، کمزور رہو، کسی بھی لحاظ سے کمزور نہ رہو، طاقت حاصل کرو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت حاصل کرو، کتنی جتنی کر سکتے ہو حاصل کرو، جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو. یہ نہ کہو کہ اتنی مالی طاقت کتنی، جتنی حاصل کر سکتے ہو، افرادی طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو، عوامی طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو، علمی طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو، ٹیکنالوجی کی طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو، ہر طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو، سیاسی طاقت جتنی حاصل کر سکتے ہو حاصل کرو. اگر تمہارے پاس قوت نہ ہوئی، طاقت نہ ہوئی، تمہیں ضعیف لوگ بھی کچل دیں گے، نابود کر دیں گے، اور یہ تمہاری شان کے خلاف ہوگا. آج عزیز من، پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یوں نہیں ہے کہ آپ کا دشمن بہت قوی ہے، دشمن قوی نہیں ہے، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت ضعیف ہیں. اور قرآن نے صاف بتایا کہ ضعیف نہیں ہونا، لا تہنوا ولا تحزنوا، وہن کمزوری کو کہتے ہیں، لا تاہنو کمزوری مت دکھانا، کمزور مت بننا، لا تاہنو توہین، ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں توہین، توہین کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی شخصیت کو خراب کرنا، کمزور کرنا، دوسرے کی پوزیشن کو کمزور کرنا، یہ اس کی توہین ہے. اگر اس کی پوزیشن کو مضبوط کریں تو یہ اس کی تعریف ہے. آپ کہتے ہیں نا میری توہین ہو گئی، انسلٹ ہو گئی، توہین ہو گئی، یعنی میری اچھی خاصی آبرو تھی، عزت تھی، اس نے وہ عزت میری گرا دی. تو ہی حزن و گھبراہٹ اپنے اوپر طاری مت کرو، یہ ممنوع کام ہے مومن کے لیے. خبردار، حزین نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، گھبراہٹ اپنے اوپر طاری نہ کرنا. ولا تہنوا، اور کمزور بھی نہ ہونا، کمزوری نہ دکھانا. کس طرح تمہیں کمزور کیا کیسے جائے گا؟ کمزوری کا ایک، کمزور کرنے کا ایک طریقہ ہے نزاع، کھینچا تانی. لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، نزاع مت کرو، کھینچا تانی مت کرو. ہم نزاع کا معنی بھی اکثر جھگڑا کرتے ہیں، نزاع کا معنی جھگڑا نہیں، یعنی ہر جھگڑے کو نزاع نہیں کہتے. نزاع یہ ہوتی ہے کہ ایک رسی ایک طرف سے لے لے، دوسرا ایک طرف سے لے لے، یہ اپنی طرف کھینچے وہ اپنی طرف کھینچے، یہ کرسی ایک اپنی طرف کھینچے دوسرا اپنی طرف کھینچے، یہ مائک ایک اپنی طرف کھینچے دوسرا اپنی طرف کھینچے، اس کو نزاع کہتے ہیں. نزاع مت کرو، کھینچا تانی مت کرو. کیوں؟ فتف شلو، کمزور ہو جاؤ گے، سست ہو جاؤ گے، ضعیف ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری آبرو عزت و شوکت چلی جائے گی، شان و عزت تمہاری چلی جائے گی. لا تاہنو، کمزور مت بنو. ولا تنازعو، کھینچا تانی مت کرو، چونکہ اس سے تمہارے اندر کمزوری پیدا ہوگی. کمزوری کی روح سے قرآن منع کر رہا ہے، دین روک رہا ہے کہ کمزور ہونے والی روح پر مت چلو. سب سے بڑا جرم یہ ہے، سب سے بڑا جرم وہ کام کرنا جس سے مومن اور ضعیف ہوتے ہوں، جس سے قوم اور ضعیف ہوتی ہو، جس سے امت اور کمزور ہوتی ہو، یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس وقت آپ کا مکتب خطرے میں ہے، آپ کو گم کرنا چاہتا ہے دشمن، آپ کو دوبارہ منتشر کرنا چاہتا ہے دشمن. اس طرح سے تشیع کھو جائے، 5 کروڑ شیعہ ملک کے اندر موجود ہو لیکن کسی کو پتہ نہ چلے، محسوس نہ ہو کہ اتنی تعداد موجود ہے ملک کے اندر، یہ کام مت کرنا. گم نہیں ہونا، کھونا نہیں ہے، گمشدگی کی طرف نہیں جانا. عافیت ہوتی ہے، گمشدہ کہتے ہیں چلو میں خطرے سے تو باہر ہو چونکہ گم ہو گیا ہوں، میں گلیوں میں گم ہو گیا. مثلا اگر کوئی دشمن ہمارا پیچھا کرے جان بچانے کے لیے، ہم ایک کام کیا کرتے ہیں، گلی میں گم ہو جاتے ہیں. جس طرح وہ نعت بھی پڑھتے ہیں بعض نعت خان، کہ میرا جی چاہتا ہے مدینے میں جاؤں اور وہاں جا کے مدینے کی گلیوں میں گم ہو جاؤں، فلیٹ انتظار کرتی رہے، کاروان بیٹھا رہے اور میں ادھر ہی گم ہو جاؤں، کوئی دکان بنا لوں، فلیٹ لے لوں ادھر. مدینے میں گم ہونے سے کیا ہوگا؟ مدینے میں گم نہ ہو جا کر اپنے ملک کے اندر رہ کر میدان میں حاضر رہے، گمشدگی سے باہر آ. دین نہیں چاہتا تو گم ہو جائے، گمشدگی سے باہر آ، خود گمشدگی سے باہر آ، اپنے مذہب کو گمشدگی سے باہر لا، اپنی ملت کو گمشدگی سے باہر لا، اپنے مکتب کو گمشدگی سے باہر لا. امام خمینی نے جو کارنامہ کیا، توجہ فرمائی، امام خمینی کو ابھی نہ پہچانوایا گیا ہے نہ پہچانا گیا ہے. حقیقت یہ ہے قدردانی نہیں کی ہم نے اس ہستی کی، یہ نعمت جو خدا نے اسلام کو دی تشیع کے ذریعے سے، تشیع کے دسترخوان پہ یہ نعمت خدا نے عالم اسلام کو پیش کی، لیکن شیعہ نے قدردانی نہیں کی. امام خمینی کا کام کیا تھا؟ امام خمینی کا کام یہ نہیں تھا کہ ایک کتاب سے دین نکال کے دوسری کتاب میں ڈال دیں، کتاب سے نکال کے کاپی میں ڈال دیں، کاپی سے نکال کے کتاب میں ڈال دیں. علمی کام اسی کو کہتے ہیں نا، یہ کہ کتابیں پڑھتے ہیں علماء، پھر کیا کرتے ہیں، کاپیوں میں لکھتے ہیں، پھر کاپیوں سے نکال کے ایک نئی کتاب پرنٹ کروا دیتے ہیں. اور دین کدھر گھومتا رہتا ہے؟ کتابوں سے کاپیوں میں، کاپیوں سے کتابوں میں گھومتا رہتا ہے، اور کاپیاں اور کتابیں دونوں الماریوں میں پڑی رہتی ہیں، دیمک کی خوراک بن جاتے ہیں. امام خمینی نے کیا کیا؟ امام خمینی نے کاپیوں سے بھی نکالا، کتابوں سے بھی نکالا، دیمک سے بھی بچایا، الماریوں سے بھی بچایا، زندانوں سے اس کو نکالا، اور نکال کر اس کو وہاں آ کر علم گڑا اور آج کی ٹیکنالوجی کو اعلان کر کے بتایا کہ آئیڈیالوجی اسلام کی آج بھی پہلی طاقت ہے دنیا کی. عظیم کام کیا، گمشدگی سے بچایا، گمشدہ اسلام و گمشدہ تشیع نکال کر دنیا کو پیشنوایا. یہ تشیع ہے، گمشدہ نہیں ہونا چاہیے. گمشدگی کی طرف مت جاؤ، گم نہیں ہونا عزیز من، یہ زمانہ نہیں گیا تقیہ کا زمانہ، آج تقیہ کا زمانہ نہیں ہے، قوت کا زمانہ ہے، طاقت کا زمانہ ہے. وَآئِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ، قوت پیدا کرو اپنے اندر، اگر کمزور ہو قوت پیدا کرو، کیا کمی ہے تمہارے پاس، کس چیز کی کمی ہے تمہارے پاس، ذہنیتیں بدلو، کمزور ہونے کو اپنے لیے سعادت نہ سمجھو، کمزور ہونا ہماری تمام مصائب کی جڑ، کمزور ہونا ہمارا دشمن قوی نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں نزاع کی وجہ سے، کھینچا تانی کی وجہ سے، ہم کمزور ہیں غفلت کی وجہ سے، ہم کمزور ہیں احساس کمزوری کی وجہ سے، احساس کمزوری اپنے اندر سے نکالو. آج آپ کو ضعیف کر کے، کمزور کر کے منتشر کرنے کے لیے، کہ پھر ایک دفعہ تشیع گم ہو جائے، نام نہ رہے تشیع کا، اور جو دشمنان دین چاہیں انجام دے عالم اسلام کے ساتھ. لیکن عزیزان، یہ دشمن کی اسٹریٹجی تھی، یہ دشمن کا منصوبہ تھا، جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہم، دشمنان دین چاہتے ہیں خدا کے نور کو پھونکوں سے بجھا دیں، یہ ان کا منصوبہ ہے. اللہ کا کیا منصوبہ ہے؟ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کا ارادہ ہے اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کافر کو پسند نہ بھی آئے. دشمن چاہتا ہے یہ، مکرو و مکر اللہ، انہوں نے منصوبہ بنایا نور خدا بجانے کا، اللہ نے منصوبہ بنایا اسی منصوبے میں خود انہی کو غرق کرنے کے لیے. لیکن شرط یہ، لا تہنوا ولا تحزنوا، گھبراؤ مت اور کمزوری مت دکھاؤ، یہ زمانہ ہے کہ آپ اپنی قوت کو سمیٹو، جو قوت نہیں ہے وہ اپنے اندر حاصل کرو. قرآن ایک ایک نقطہ بتا رہا ہے کہ یہ قوت حاصل کرو، بجائے خر سواری کے خر لو، سیاسی خر بازی کرو، کیا کرو آپ، وَعَيْدُ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ، جنگی گھوڑے خریدو تم. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے جو بارہ ہم نے مردوں کو پڑھ کے سنائی ہے ایصال ثواب کے لیے. قرآن کا حکم ہے طاقت حاصل کرو، اگر رہنا ہے اس دنیا میں عزت کے ساتھ، اس صورت میں رہو گے جب طاقت حاصل کرو گے، قوت حاصل کرو گے. اور شیعہ کے لیے واجب ہے قوی ہونا، کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ اسلام کی طاقت کا مرکزی ستون ہے، شیعہ کے اوپر دار و مدار ہے اسلام کا. صدیوں سے اسلام گم شدہ تھا، آخر کار تشیع کے مکتب نے آ کر اسلام کو زندہ کیا. شیعہ کو حق نہیں بنتا کمزور ہو، تشیع کو حق نہیں بنتا کمزور ہو. کمزوری صرف یوں نہیں کہ مادی لحاظ سے، اس کا معنی اب یہ کریں گے ہمیں شیعہ کے پاس پیسے بہت ہوں، شیعہ کے موسٹ نہ، تقویت ہوتی ہے منبع قوت جب ہو، سب سے پہلے مکتب، سب سے پہلے اپنا نظریہ، سب سے پہلے اپنا دین. آپ کو جو جان سے مارا جاتا ہے، یہ جو آپ کو جان سے مارتے ہیں، آپ کی جان کے دشمن نہیں، آپ کے مکتب کے دشمن ہیں. آپ کے مکتب کے دشمن ہیں، کیوں مارتے ہیں آپ کو؟ جانیں کم کرنے کے لیے، کہ ان کے نفوس کم ہو جائیں، جان کم ہو جائے، شیعہ کی کوانٹیٹی کم ہو جائے. نہ عزیزان ایمان، یہ اگر مارتے ہیں 10 مومن کو مارتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ 1 کروڑ مومن گم ہو جائے، بھاگ جائے، اپنا مکتب چھوڑ جائے. 10 لاشیں گرانا ہدف نہیں ہے، 5 کروڑ سے دین چھوڑوانا ہدف ہے، 5 کروڑ سے مذہب چھوڑانا اصل منصوبہ ہے. وہ ہدف نہیں ہے، ہم ہدف ہیں. جو مر گئے وہ ہدف نہیں تھا، اصل ٹارگٹ ہم ہیں جو بچ گئے ہیں. ٹارگٹ یہ کہ آپ کو ہٹا دیا جائے اس جگہ سے، جہاں پر آپ کا حق ہے، جہاں پر آپ کو پہنچنا ہے۔ اس لیے یہ شہادتیں، دشمن چاہتا ہے ان شہادتوں سے آپ بھاگ جائیں، آپ میدان چھوڑ جائیں، لیکن اللہ کا منصوبہ یہ ہے انہی شہداء کے ذریعے سے ملت کو دوبارہ قوی بنایا جائے، یہ شہداء قوم کی حیات بن جائے، یہی طاقت کا سرچشمہ بن جائے۔ ہماری طاقت کا سرچشمہ کربلا ہے، کتنی کوشش کرتے ہیں ہمیں کربلا سے دور کرنے کے لیے، جس ان کربلا سے دور ہوں گے وہی ہماری موت کا دن ہوگا۔ کربلا میں 72 تن شہید کر دیے گئے، کس لیے شہید کر لیے گئے؟ کہ یہ نفوس انہی کے ساتھ دشمنی تھی کہ یہ زندہ نہ رہیں، نہ، دشمنی یہ تھی کہ یہ مکتب نہ رہے۔ جب جناب سید ساجدین علیہ السلام شام کی اسارت و قید سے آزاد ہو کر واپس مدینہ تشریف لائے، ایک دن مدینہ میں گزرتے ہوئے ایک نادان، بے وقوف اور احمق امام سے آ کے ہم کلام ہوا گستاخانہ طور پر، اور آ کر امام کو آ کر کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا کربلا میں، گئے وہاں کیا حاصل ہوا، کیا فائدہ ہوا آپ کے سب کچھ کرنے کا، کیا ہوا جانے کا فائدہ؟ یعنی طعنہ دے رہا تھا کہ آپ گئے، سارے کربلا میں مار دیے گئے، باقی جو بچ گئے اسیر ہو گئے، اور آج سارا بنو ہاشم کا خاندان خالی، گھر خالی، مرد سارے شہید ہو گئے، انصار سارے شہید ہو گئے، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ گویا اس نے نمک چھڑکنے کی کوشش کی زخموں پر، دکھ پہنچانے کی کوشش کی امام کو۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے دیکھا آسمان کی طرف، ظہر کی نماز میں تھوڑا سا وقت باقی تھا، امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا تھوڑی دیر انتظار کر، صبر کر، میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ رکے رہے اور ادھر سے مسجد النبی سے اذان شروع ہوئی، جب مؤذن پہنچا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا تو نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کربلا جانے میں کیا بچا، کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا، اگر ہم کربلا نہ جاتے، اگر ہم جان نہ دیتے، آج یہ گواہی نہ سننے پڑتی تھی، تو نہ سن سکتا ہے، یہ ہماری وجہ سے بچا، یہ شہادتوں کا نتیجہ ہے، یہ قیام کا نتیجہ ہے، یہ کربلا کا نتیجہ ہے۔ یعنی کربلا مکتب بچانے کے لیے جنگ تھی، مکتب بچا لیا۔ عزیزان، شہداء تو چلے گئے، بچ جانے والوں کا کیا کام ہے؟ بچ جانے والوں کا صرف یہی کام نہیں ہے کہ شہیدوں کی قبروں پہ آ کے موم بتی جلا دیں، نہ عزیزان، بلکہ کربلا میں ایک اور سیرت بھی موجود ہے۔ وہ کون سی سیرت ہے؟ کہ لاشیں پڑی ہوئی ہوں اور خود رسن پہن کے بازار کوفہ میں پہنچ جائیں۔ وہ زینبی سیرت عظمیٰ بھی موجود ہے کربلا میں، محافظ مکتب دین اسلام، مکتب تشیع، زینب اولیاء عصمت صغریٰ، محافظ مکتب پیغام کربلا۔ آج جو فریضہ شہداء کے بعد ہم سب کا بنتا ہے، وہ یہ فریضہ بنتا ہے عزیز من، فقط رسم ادا کر کے کافی نہیں ہے، شہیدوں کے لیے جو تکریم و تعظیم ہے، وہ اس مکتب کو بچانا۔ اگر مکتب محفوظ ہوا، ہم نے شہید کی تعظیم بھی کر دی ہے۔ بی بی، ابھی لاش بھیا کی دفن نہیں ہوئی، اپنے بچے دفن نہیں کیے، شہید کربلا کوئی بھی دفن نہیں ہوا، اور بی بی کربلا سے روانہ ہو گئی، رخصت ہو گئی۔ ہمیں عموماً سنایا جاتا ہے کہ بی بی گئی، غمزدہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں، اتنے مصائب بی بی نے جیلے کہ امام معصوم نے فرمایا ام المصائب ہیں، کنیا و لقب پڑ گیا ام المصائب، مصائب کی ماں۔ یہ مصیبت زدہ بی بی، مصائب کی ماں، جب بازار کوفہ کے قریب جا کے پہنچی، روک دیا گیا یہ کاروان وہاں پر، کافی دیر رکنے کے بعد حکم ملا کہ دوبارہ بیویوں کو سوار کیا جائے۔ جناب سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں، توک و رسن، ہاتھ ہتھکڑیوں میں پابند، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک، اسارت کے ساتھ امام بیمار آگے بڑھتے ہیں, ایک ایک بی بی کو محمل پہ سوار کرتے ہیں. ہر بی بی کو سوار جب کرتے ہیں امام کے چہرے کی رنگت بدلنا شروع ہو جاتی ہے, اس طرح بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. آخر میں سب بیویوں کو سوار کر کے جب پھوپھی کو سوار کرنے کا وقت آتا ہے, سید ساجدین آگے بڑھتے ہیں اور چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے, کرب و اضطراب بڑھتا جا رہا ہے. جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب بیٹے کے چہرے کو دیکھا, پوچھتی ہے بیٹا سجان کیا یاد آ رہا ہے, کیوں چہرے کی رنگت بدلتی جا رہی ہے, کیوں میرے بیٹے کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے. بی بی کا پوچھنا تھا, امام کی فریاد نکل گئی, درد بھری چیخ نکلی. زینب سلام اللہ علیہا نے سواری کا ارادہ ترک کر دیا, آ کر بیٹے کو گلے لگا لیا, پوچھنے لگی اے حجت خدا مجھے بتا کیا منظر یاد آ گیا, ایسی دکھ بھری فریاد میں نے کربلا میں نہیں سنی تجھ سے. جب بابا کی شہادت کی خبر آئی, جب بھیا کی شہادت کی خبر آئی, جب چچا عباس کی شہادت کی خبر آئی, جب خیمے جلے, جب لاشیں پائمال ہوئی, حجت خدا نے اتنی درد بھری فریاد نہیں کی. سجاد بتا اس وقت کون سا منظر یاد آ گیا. امام فرماتے ہیں پھوپھی اماں ان مناظر کی وجہ سے, کربلا کی وجہ سے دکھ بھری چیخ نہیں نکلی, پھوپھی اماں مجھے بازار یاد آ گیا ہے, بازار یاد آ گیا ہے. پھوپھی پوچھتی ہے بیٹا بازار سے کیا مراد ہے, کبھی پھوپھی کے چہرے کو دیکھتے ہیں, کبھی اس راستے کو دیکھتے ہیں اور روتے ہوئے فرماتے ہیں پھوپھی اماں ہمیں آرام کے لیے نہیں روکا گیا تھا, بلکہ اس لیے روکا گیا تھا تاکہ بازار کو تیار کر لیا جائے. اب بازار تیار ہو گیا ہے, اب نامحرم آ گئے ہیں, اب اجنبی آ گئے ہیں, اب ملعون تماشائی آ گئے ہیں, اور اعلان کروا دیا گیا ہے باغی کا خاندان آ رہا ہے, لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ گئے ہیں, بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہیں. اب میری بہنیں اور میری پھوپھیاں سر برہنہ بازار سے گزریں گی اور میرے سجاد کا امتحان ہوگا. پھوپھی نے روتے ہوئے بیٹے کو گلے لگایا اور کیا فرماتی ہے, بیٹا سجاد اتنا پریشان مت ہو, بازار کی منزل آنے دے, بازار کی منزل آنے دے, بازار کا منزل جانے زینب کا آزادارو. وہ منزل آ گئی بازار کی, بی بی آ گئی بازار میں. جب بازار آ گیا, آپ بازاروں سے گزرے ہیں, دیکھا ہے آپ نے بازاروں میں کتنا شور ہوتا ہے, بازاروں میں کتنا رش ہوتا ہے, بازاروں میں کتنا ہنگامہ ہوتا ہے. اگر ایک مرد بھی پکار کے آئے بازار کو متوجہ کرنا چاہے, بازار والے متوجہ نہیں ہوتے. بی بی نے کس آواز میں کس طاقت کے ساتھ بازار کے اندر آ کر ندا دی, اللہ یا اہل الکوفہ اے کوفہ والے سنو, علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے, علی کی بیٹی کچھ کہنا چاہتی ہے. بازار میں سناٹا چھا جاتا ہے, بازار میں سناٹا چھا جاتا ہے. اس سناٹے کے دوران بی بی فریاد کر کے خطبہ پڑھتی ہے اور کیا بیان کرتی ہے کہ لوگوں سنو, میں 72 لاشیں کربلا میں چھوڑ کر آئی ہوں, میں اپنے بھائیوں کے جسم کو پائمال جسم کو دفن نہیں کر سکی, میں کفن نہیں دے سکی, میرے پیاسے بچے وہاں پر سو رہے ہیں, میرا مقبر وہاں پر سو رہا ہے, میں سب کو بغیر کفن دفن کے چھوڑ کر آ گئی. کس لیے آئی؟ اس لیے آئی, اس لیے آئی کہ جس کے لیے انہیں مارا گیا تھا وہ پیغام تو نہیں پہنچانے آئی ہو, جس مکتب کو چھپانے کے لیے یہ سب کچھ کرایا گیا تھا وہ پیغام تو نہیں سنانے آئی ہو. سنو کربلا کا پیغام, سنو فاطمہ کی آن کا پیغام, سنو شہدائے کربلا کا پیغام, سنو. عزیزو جب دربار میں گئی یزید کے دربار کی کایا پلٹ دی, جب بازار میں گئی یزید کے بازار کوفہ کی کایا پلٹ دی, اور جب واپس مدینہ آ گئی والی مدینہ خط لکھتا ہے, یزید کو خط لکھتا ہے, یزید تو حسین کو قتل کر کے خوش بیٹھا ہے کہ اب تیری حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. یزید اگر حسین کی بہن چند دن اور مدینے میں رہی تو یہ حکومت قائم نہیں رہ سکتی. اس مہین نے حکم دیا کہ جلدی بی بی کو شام بھیج دیا جائے. عزاداروں یہ وہ بی بی تھی جو سب کچھ قربان کر کے کربلا کے اندر, لیکن اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھی, اس کے بعد چپ نہیں بیٹھی. اس کے بعد بی بی نے وہ ماحول بنایا, وہ پیغام پہنچایا, مکتب کو زندہ کیا کہ یزید کو آ کر کر بی بی کو دوبارہ شام بلانا پڑا, نظر بند کرنا پڑا. اور اس دن انہیں آرام و چین محسوس ہوا جس دن زہرا کی بیٹی اس دنیا سے گزر گئی. الا لعنت الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا الله. خداوند بحق محمد و آل محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جن شہداء کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس ہے پروردگارہ ان شہداء کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما, جو بیمار ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما. پروردگارہ اس امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خداوند مملکت پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں و سرپرستوں کو رسوا فرما. خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما. اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما. پیروان امیر المومنین عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں, بالخصوص پاکستان میں, کوئٹہ میں, کراچی میں, پرا چنار, ہنگو, دیگر مقامات پر, پروردگارہ سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما. دشمنان تشیع اگر لائے گے اصلاح نہیں انہیں نیست و نابود فرما. خدا بندہ بحق محمد و آل محمد امام زمان کو ہم سے راضی فرما. پروردگارہ اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما, ملت کے اندر وحدت و اتحاد برقرار فرما, اس ملت کو عزت و سرفرازی و شرف عطا فرما, ان کے دشمنوں کو ذلت و رسوائی عطا فرما, پاکستان کو اس ظلم و ستم سے و ملت پاکستان کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما. آپ تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, جناب عاطف صاحب کے والد مرحوم بالخصوص ان کے لیے, بانیان مجلس, شرکاء مجلس کے مرحومین کے لیے, و بالاخص شہداء تشیع و شہداء اسلام کے لیے, شہداء کوئٹہ, کراچی, ہنگو و دیگر شہداء کے لیے, و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات, المسلمين والمسلمات, الاحياء منهم والاموات, تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات, انك مجيب الدعوات, انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير, برحمتك يا ارحم الراحمين. درود پڑھیے محمد.